الصلوات على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ وتذل بها النفاق و اہلہ وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي خالصا لوجهك الكريم. يا الله صلوات على محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القران الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وقال الله سبحانه وتعالى ايضا بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صلوات على محمد وعلى محمد. الحمد لله. Last night we discussed briefly the second verse of Surah Fatiha, Alhamdulillah Rabbil Alameen, the meaning of Hamd, meaning of Allah, meaning of Rabb, and meaning of Alameen. We try to discuss these points. Regarding Hamd and this verse, I would like to add few more points and then we'll move a little ahead. Here the word used is Hamd. And definitely it's very clear that it means praise. But actually in Arabic you will find more than one verse for this purpose. There is a word hamd, there is a word madah, meem, dal and he. And there is a difference between two. Madah also means to admire someone and hamd also means to admire someone, praise for someone. But there is a difference. Almighty Allah, He does everything what He wants. Nobody can force Him. Nobody can compel Him. Nobody can dictate Him. There are many things in this world which appeal us, but that appeal is not due to the characteristic of that particular object. For example, the example I quoted last night, I would like to repeat that. Beauty of flower, fragrance of flower, the color of flower, it may appear very beautiful, but this beauty is not because of any act done by that flower. This is because of somebody else who has given this beauty to this flower. As I try to explain, the vision of monotheist, a person who believes in oneness of Allah, should be like this. It should differ from the style of approach that a non-believer or a kafir has. There should be a difference between how a kafir sees the thing and how a mu'min, a believer, observes something. So madah can be of anyone, anything which appeals, which is attractive, which is beautiful, but there might not be anything done by that particular object in this regard. But hamd, the word hamd is used when an action, a performance is by will, by choice, by authority. Since nobody can dictate Almighty Allah, this word is used here, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, that He is doing everything. He is bestowing bounties, He is giving everything, and this is because of His wish and His will. Nobody can force Him to do so. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Now this is one point. The second one, you must have heard, you must have listened, many scholars conclude their speeches in this way, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen, that we conclude our speech, there is all praise for Allah who is the Lord of the worlds. Actually, they have taken this from Surah Mubarakah Yunus, in which Almighty Allah mentions in the 10th Surah and the 10th verse of this Surah, Almighty Allah mentions that in paradise, in heaven, all the good doers will conclude their conversation this way. Da'wahum subhanaka Allahumma. First they will glorify Almighty Allah. This is how they will conclude their conversation in the paradise in heaven. Subhanaka Allahumma, glory to be you. Allahumma, you are our Allah, you are our Lord. And then they will say, wa akhiru da'wahum anilhamdu lillahi rabbil alameen. Subsequently they will greet themselves, each other, by saying peace be on you. But how they will conclude? Wa akhiru da'wahum anilhamdu lillahi rabbil alameen. This will be their last cry. This will how they conclude their conversation, that all praise be to Allah who is the Lord of the worlds. So you have heard, you must have heard many scholars who conclude their speeches like this. Actually they have drawn this thing from this verse of Surah Mubarakah Yunus. The last point about this verse, Alhamdulillah Rabbil Alameen, in a hadith which is narrated by our sixth Imam, and this hadith is actually from the Holy Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. And here I would like to summarize this hadith. It's a bit lengthy hadith, but in this hadith the Holy Prophet mentions that when a believer, a mu'min, a servant of Almighty Allah, he recites Alhamdulillah Rabbil Alameen, the angels are unable to record the reward for the recitation of this Alhamdulillah Rabbil Alameen. They are not in position, they cannot do this. And when Almighty Allah asks that why are you not recording the reward for the recitation of Alhamdulillah Rabbil Alameen, the believer servant has just said, he has recited Alhamdulillah Rabbil Alameen, why are you not recording the reward for that? The angels would reply that we are not in position, we are unable to estimate the reward for this recitation. It's impossible for us, because the status, the rank of this recitation is so high, we are unable, we are not in position to record anything. And then Almighty replies and says and comments that you just note down that he has said this, he has recited this. There is no need to mention any reward. And finally, I will decide what will be the reward for the recitation of this verse, Alhamdulillah Rabbil Alameen. So even angels are not in position to estimate the reward for the recitation of this verse, Alhamdulillah Rabbil Alameen. It's so high. But of course, a person must not only recite by words only, in letter and spirit he should believe, he must have a firm belief that Alhamdulillah Rabbil Alameen. Actually everything, every good thing that he has got the tawfiq of performing, it is actually from the side of Almighty Allah who has granted this tawfiq that this particular good action is performed by this believer. May I request you to recite a salawat. Then there is, subsequently again we see, the attributes are repeated, Ar-Rahman, Ar-Rahim. They were first mentioned in the first verse, Bismillahir Rahman Rahim, in the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, in the name of Allah, the Rahman, Rahim. And now it is repeated here. Of course, we have discussed the meaning of these words, the difference between two earlier, so I am not going to repeat that. But we have to focus on this point, that Almighty Allah is repeating these attributes, there must be some reason. Few Mufassireen, those who have written the books on commentary of Quran and Majeed, have tried to draw attention towards this point which I am sharing with you right now. And what is that? Look, this word, this attribute, Rahman, Rahim, is repeated here. And in this way, since a namaz cannot be offered without Surah Fatiha, how many times we repeat these attributes in a day? 60 times. 60 times. I have mentioned earlier, in the very first speech or maybe in the second speech, that there is a hadith, La salata illa bi fatihatil kitab. That namaz cannot be offered without Surah Mubarakah Fatiha. In Surah Fatiha we see, in the first verse, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ar-Rahman ar-Rahim. His Rahmat is in focus. And then, Alhamdulillah Rabbil Alameen, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Four times. Then, in the subsequent surah, which is to be recited after Surah Fatiha, at least we have to say in the Bismillahir Rahmanir Rahim again. So total 6 times Rahmat-e-Parwardigar is discussed in the namaz. And then we have to offer 5 prayers daily, minimum, this is minimum, which is obligatory, Fajr, Zuhar, Asr, Maghrib and Isha. 5 prayers minimum. A believer person is expected to offer Namaz-e-Shab as well, Namaz-e-Wufayla as well, Namaz-e-Nafla as well. But those are recommended prayers. But obligatory, at least 5 prayers, 5 namaz. And 60 times, thus, we are supposed to recite Ar-Rahman, Ar-Rahim. Collectively, Rahmat-e-Parwardigar is discussed 60 times in a day by a mu'min, by a believer, while offering prayers. So many times, Rahmat-e-Parwardigar, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. What is the message inside? As I said, few mufassirin have drawn attention towards this message, that in this way Almighty Allah wants His believers, His servants, to act towards those who are under them. For example, a person is running a business, he has many employees, he has many persons who work under him, there are many servants under him, inside his house, in his factory, in his office, there might be many persons who work under him. What Almighty wants to teach, that since this believer believes in the Allah who is Rahman and Rahim, he should reflect these attributes in his approach towards his employees, towards his servants, towards his people who are under him. And we know the history of slavery, and we can easily access the main points regarding the history of slavery through internet nowadays, although many books have been written on this point. In the history of slavery we read that there were slaves who were treated very badly, very harshly by their masters. There were no rights for the slaves. And it is not very remote. I mean, since you are in Africa, you know very well what was the approach of masters towards the slaves. And even today, we know the concept of individual slavery has gone, but today, even the nations are kept as slaves. What is going on in Afghanistan? What is going on in Iraq? What is in Pakistan and other puppet states that we know? How they follow? And what is the attitude of their masters towards these slaves? So, even it is mentioned in books, in internet, you can easily access these points. What was the attitude? How the masters used to? What was their behavior towards their slaves? Even if a slave is ordered that do this or do that, and he moves slowly, if he moves slowly, there is nothing wrong in that act. That act is not done, but he has moved slowly. How is he treated? There are some points. He will be either whipped or put in chains or fetters, fastened to a millstone and forced to turn it, and then introduced to work in mines, imprisoned in deep, dark, wet holes. He would be even hanged. And in some cases, he will be put in the cages of wild animals to fight with those animals. And if he survives somehow, if he manages to survive, then another animal will be given a chance to go inside and fight with that slave. Ultimately, he will be eaten up. He will be nowhere. He cannot survive. So this was the attitude by the tyrants, by the masters earlier. And what is the attitude of Almighty Allah? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Time and again he is repeating his attributes. He is Rahman, he is Rahman, he is Rahman. Surah Mubarakah Zumar, 39th chapter. A very beautiful verse. Almighty Allah says, Ya ibadil ladina asrafu ala anfusihim. What is he doing? He is giving chance again and again, again and again. For what? For tawbah, for repentance. Even if you have done something wrong, I invite you to come back towards me. Do your tawbah and I will forgive you. I am ready to forgive you. If a person insists to become Pharaoh, Fir'aun, Qarun, Shaddad, Aman, Yazid, who is at fault? Not Almighty Allah. If he is not interested in tawbah, if he is not interested in getting the fruit of this opportunity, then who is at fault? What Almighty says in this verse, a very famous, very beautiful verse, Ya ibadil lazina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna allaha yaghfiru zunuba jami'a. O my servants, who have transgressed, who has done something wrong, but in this way they have harmed who? None other but their own soul, their own selves. They have done wrong towards themselves. They have transgressed against their souls. Oh my servants, we have done so, but now do not despair, do not disappoint. From Allah's mercy, إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِيعًا. For sure Allah is ready to forgive all your sins. If you are ready to do your tawbah, Allah is ready to accept your tawbah and Allah is ready to forgive you. Here I would like to share with you an example given by Allama Talib Jauhari during his speeches, one of his speeches. He gave this beautiful example. And with this, inshallah, we will conclude our English session. Allama Talib Jauhari sir, once explaining this concept of tawbah, we all know that love of Allah towards His servants is more than the love of a mother towards her child. 70 times more than the love of a mother towards her child. 70 times. Nobody can estimate the love of Allah towards His servants. This is the example of Allama Talib Jauhari. What he says, that just imagine, example. A child does something wrong and he runs. He has done something wrong, shararat, and he runs. And mother follows the child. He is running, how fast he can run. Of course, mother is chasing and soon she will catch him. And he is looking behind that, okay, mother is coming. He is running and observing that mother is coming and soon she is going to catch me. And when he realizes that I have no way to escape, what he does, he turns towards mother and embraces her. Now what will happen? Definitely the mother, who was very angry, but since the child has turned towards mother, now what would happen? Her anger will turn into love and affection. Just imagine, when the mother's anger turns into love and affection, what's wrong if anger of Almighty Allah turns into love and affection? It is not remote at all. He is full of mercy, he wants to forgive. He is Rahman, he is Rahim, and he wants to forgive. But the only condition is, if his servants are ready to repent and do tawbah in the bargah of Almighty Allah. May I request you to kindly recite aloud salawat. Kal jo guftugu hamari ho rahi thi, hum yahan tak pahunche the, deen ka matlab kya hai aur islam ka matlab kya hai, aur maine ye guzarish aapki khidmat mein pesh ki ke islami talimat ke bunyadi taur par teen shobe hain, teen departments hain, koi chautha department nahi hai. Wo elaboration hai, elaborate karke aap mazid uske departments bana le wo ek alag baat hai, magar bunyadi taur par teen shobe hain islam ke. Number 1, aqaid. اب آپ اس کو عقائد کہیں, اصول دین کہیں, آئیڈیولوجی کہیں, فیتھ کہیں, نام آپ جو بھی دیتے ہیں. نمبر 2, اعمال, جن کی بنیاد احکام ہے, کمانڈمنٹس اس کی طرف سے ہے, ایکشن ہماری طرف سے ہے. اب اس کو آپ فیتھ کا نام دیں, آپ اس کو شریعت کا نام دیں, آپ اسے فروع دین کہیں, برانچز آف ریلیجن کہیں, آپ اس کو اعمال کا نام دیں, احکام کا نام دیں, نام مختلف ہو سکتے ہیں, چیز ایک ہی ہے. اور تیسرا ڈپارٹمنٹ, تیسرا شعبہ ہے اخلاقیات کا, جس کے اندر ویلیوز ڈسکس ہوتی ہیں, جس کے اندر ایتھکس اور مورلز کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اور میں نے یہ بھی گزارش کی تھی کہ عقائد کا تعلق انسان کی عقل کے ساتھ ہے. تفصیلات تو معصومین ہی سے ملتی ہیں عقائد میں بھی, مگر بنیادی طور پر انسان کی عقل اسے متوجہ کرتی ہے, اسے توجہ دلاتی ہے عقائد کی طرف. اگر ایک انسان پاگل ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کیا دین کے بارے میں غور و فکر کرے گا, وہ دین کے بارے میں کیا سوچے گا, وہ کیا سمجھے گا. मासूम की एक रिवायत भी है, देखिए इतना जोर दिया गया है अकल के ऊपर, इतना जोर दिया गया है कि अकल को रसूल बातिन से ताबीर किया गया है। रसूल बातिन लिल्लाहे अलन्ना से हुज्जतैन, हुज्जतन जाहिरा व हुज्जतन बातिना, कि दो किस्म की हुज्जतें हैं। यानी हुज्जत का मतलब यह है कि जो एक्सप्लेन करे दीन को, हुक्म खुदा को, परवरदिगार आलम के निजाम को। कलिल्लाह अलन्ना से हुज्जतैन, दो की तरह की हुज्जतें, एक वो जो बाहर जो रसूल है, जो इमाम है, जो बाहर मौजूद है, और एक वो है कि जो खुद इंसान के वजूद के अंदर है और उसको उसकी अक्ल के हवाले से समझाया गया कि ये जो इंसान के पास अक्ल मौजूद है, इंटेलेक्ट मौजूद है, ये उसके लिए रसूल बातिन का दर्जा रखता है। देखिए अक्ल बहुत अहम है, कोई शक नहीं है, इस हद तक अहम है कि मासूम की हदीस जो मैं गुजारिश करने जा रहा था, इमाम ने फरमाया दीना लिमल्ला अकलला, कि उसका तो कोई दीन ही नहीं है कि जिसके पास अकल नहीं है। यानी या तो पागल है तो क्या दीन होगा उसका, और अगर अकल है और वो अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं करता है तो उसका क्या दीन हो सकता है। क्या अकल नहीं है तो दीन नहीं है। यहां तक कि हमारी किताबों के अंदर, यानी अहादीस की जो हमारी किताबें हैं, बहुत मशहूर किताब अल काफी, उसके तीन हिस्से हैं, उसूल काफी, फुरूए काफी, रौजतुल काफी। अगर आप उसूल काफी उठाकर देखें तो उसूल काफी का जो पहला चैप्टर आपको मिलेगा उसका नाम ही यह है किताबुल अक्ल वल जहल, अक्ल व जहल। मासूम ने इसके बारे में क्या बयान किया है, शेख कुलैनी ने जो मासूमीन की अहादीस को जमा किया है अलकाफी के अंदर, तो पहला चैप्टर उसका नाम ही ये रखा है किताबुल अक्ल वल जहल, अक्ल व जहल के बारे में मासूम ने क्या कहा। वहीं पर आपको छठे इमाम की कई हदीसें, पांचवें इमाम की कई हदीसें मिलेंगी। इमाम का फरमान है अल अक्ल मा उबिदा बिहर रहमान, ये अक्ल ही तो है कि जिसके जरिए से रहमान की इबादत की जाती है, वक्तों से बबेहर जिनाद, और जिसके जरिए से जन्नत को कमाया जाता है। हम जो समझते हैं कि अकल से सिर्फ दुनिया कमाई जाती है, नहीं, जन्नत भी कमाई जाती है, और अकल ही के जरिए से कमाई जाती है। और फिर उसके अंदर अजीब, यानी पूरा सिलसिला है हदीसों का, एक तमसील भी उसके अंदर हमें मिलती है। ये कहीं जाना है हमें, उसके लिए मैं थोड़ा सा मुकदमा फराहम करना चाह रहा हूं। अकायद अकल के बगैर नहीं हो सकते, उसके अंदर तमसील हमें मिलती है उसी किताबुल काफी के अंदर, उसूल काफी के अंदर, किताबुल अक्ल वल जहल, के परवरदिगार आलम फरिश्ता और एक आबिद, आबिद यानी वर्शिपर, इबादत करने वाला, फरिश्ता यानी एंजल, अल्लाह यानी अल्लाह। ये आबिद इबादत कर रहा था और बहुत इबादत कर रहा था, बहुत ज्यादा इबादत, सजदे पे सजदे कर रहा है, रुकू पे रुकू कर रहा है, नमाजें पढ़ रहा है, इबादतें कर रहा है, क्या कहना, बहुत अच्छी बात है। उस फरिश्ते ने परवरदिगार से सवाल किया, अल्फाज मेरे हैं, मतलब वही है जो किताब के अंदर लिखा हुआ है, कि फरिश्ते ने सवाल किया है परवरदिगार मैं देखना चाहता हूं कि इस बंदे की इबादत का सवाब कितना है, जो रिवॉर्ड इसके लिए है वो कितना है। अब वो जाहिर है कि एज्यूम कर रहा है कि बहुत ज्यादा होगा, ये इतनी इबादत करता है, ये इतनी जब इबादत कर रहा है तो सवाब तो फिर बहुत ज्यादा होना चाहिए, गौर फरमाइएगा। परवरदिगार आलम ने उसे बताया कि भाई इस बंदे की इबादत का सवाब है और यह सवाब है। अब वो एक्स फिगर जितना भी था, ये फरिश्ता सेटिस्फाई नहीं हुआ, अकाउंटिंग के टर्मिनोलॉजी के अंदर कि उस अकाउंटेंट को लगा कुछ गड़बड़ लगती है, कुछ लीकेजेस हैं, आजकल वैसे भी विकीलीक्स का जमाना है कि कुछ लीक हो रहा है, क्या हो गया। लेकिन क्या फरिश्तों में तो कोई गड़बड़ नहीं होती, कोई करप्शन तो नहीं होती है कि रिकॉर्ड करने से रह गया और ये फरिश्ता कहे कि उसका ऑडिट करवाइए, चेक करें, उसने गड़बड़ कर दी है, सवाब इसका था लिख दिया किसी और के खाते में, तो कोई एडजस्टिंग एंट्री पास करवाए कि जिसके जरिए से इसको करेक्ट किया जा सके। उसको अजीब सा लगा कि ये इबादत इतनी कर रहा है और सवाब इतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा, गड़बड़ कहां पर है।
اس نے خدا سے سوال کیا, اے پروردگار عبادت تو اتنی کرتا ہے, ثواب اتنا کم ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اب دیکھیے فرشتے جو ہے نا, علامہ سید علی نقی صاحب کے تعبیر کے بقول کہ خدا کی بارگاہ میں ایک طالب علم کی حیثیت رکھتے ہیں, اسٹوڈنٹ کی حیثیت رکھتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے استاد سے کبھی سوال بھی کر لے. اس نے سوال کیا کہ پروردگار سمجھ میں نہیں آ رہا, کہا جاؤ اس کے پاس, جاؤ اس کی کمپنی میں کچھ وقت گزارو, اینڈ دین یو ول انڈرسٹینڈ کہ اصل ماجرا کیا ہے. وہ فرشتہ انسان کے پیکر میں, انسان کی صورت میں زمین پر اترا, اور جہاں پر وہ تھا وہ عابد عبادت کرنے والا, وہاں پر وہ گیا اس کی کمپنی میں, اور اس نے بھی عبادت شروع کی. یعنی پہلے تو وہ کہ یہ میری طرف دھیان دے, وہ دھیان نہیں دے رہا تھا, تو اس نے بھی عبادت شروع کی. اس نے کہا کہ اس کی عبادت تو مجھ سے بھی زیادہ ہے. وہ عابد یہ سوچنے لگا کہ یہ تو مجھ سے بھی زیادہ عبادت کر رہا ہے. تو وہ خود پھر آپس میں گفتگو شروع ہوئی, دوستی شروع ہوئی, باتیں ہوئی. تو اب اس نے اس جزیرے کی, اس آئی لینڈ کی, کہ جہاں پر وہ عابد موجود تھا, بیوٹیفل آئی لینڈ, بہت خوبصورت جزیرہ, کہ پانی بہ رہا ہے, نظر آ رہا ہے, گھاس ہے, خوبصورتی ہے, پروردگار عالم کی قدرت کے نظارے, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو اس نے اس کی تعریف کی فرشتے نے کہ کیا خدا کی قدرت ہے, کیا خدا کی نشانیاں ہیں, پروردگار عالم نے کیا یہ مخلوقات ہیں خدا کی, اس کی تعریف کرنا شروع کی. اس عابد نے سنا اور کہنے لگا کہ ہاں بالکل صحیح بات ہے, مگر کاش خدا کے پاس کوئی گدھا بھی ہوتا. کہ کیا مطلب, کہ اتنا سبزہ موجود ہے, کوئی گدھا ہوتا تو کم سے کم چر جاتا, خاما خا پڑا ہوا ہے, کوئی استعمال ہی کرنے والا نہیں ہے. اب آپ غور فرمائیے, اس عابد کو اس سبزے کا ایک ہی یوزج سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی گدھا ہو تو اس کو چر جائے, کھا جائے. وہ فرشتہ وہاں سے رفو چکر ہو گیا, مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا. اور پھر اس کے بعد اس کا تبصرہ جو آخر میں ہے وہ یہی ہے کہ عبادت کا ثواب بقدر معرفت ہوتا ہے, بقدر معرفت ہوتا ہے. صرف یہی نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کس نے کتنے سجدے کیے, کس نے کتنی نمازیں پڑھی, یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ معرفت کتنی تھی, اس معرفت کے ساتھ کس نے کتنے سجدے کیے اور کتنی نمازیں پڑھی. یعنی ایک ہوتا ہے کوانٹیٹیٹو انالیسس اور ایک ہوتا ہے کوالیٹیٹو انالیسس, ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. آپ غور فرمائیے کہ واقعات صرف اور صرف کوانٹیٹی کی بنیاد پر ہی آپ فیصلے کیا کرتے ہیں, کہ صرف کوانٹیٹی کی بنیاد پر, کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا صاحب, یہ یہاں کا لوکل پروڈکٹ ہے, یہ جاپان کا بنا ہوا ہے, چیز تو وہی ہے, یہ بھی ٹی وی ہے, وہ بھی ٹی وی ہے. کہا ٹی وی ٹی وی میں بھی تو فرق ہے, ٹی وی ٹی وی میں فرق ہے, یہ یہاں کا ہے, وہ جاپان کا بنا ہوا ہے. کہا یہ بھی کپڑا ہے, وہ بھی کپڑا ہے, فرق ہے, ان دونوں کی قیمت میں کیوں فرق ہے, یہ ہے تو کپڑا. کہا نہیں, اس کی کوالٹی الگ ہے, اس کی کوالٹی الگ ہے. تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مل کر کسی ایک کا مقابلہ نہیں کر پاتے. اب ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ کیوں پیغمبر اکرم کہتے ہیں کہ ضربت تو ایک ہی ہے, ضربت تو ایک ہی ہے, مگر تم فقط ضربت کو دیکھو گے تو ایک پر رک جاؤ گے, مجھ سے کوالٹی بھی تو پوچھو, یہ علی کی ضربت ہے. وہ ضربت تو علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. اب یہ فقط ایک ضربت نہیں ہے, کوالٹی نے اسے اتنا اوپر پہنچا دیا کہ یہ ایک ضربت ایک طرف, ثقلین کی عبادت مل کر اس ایک ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. درود بھیجے محمد و آل محمد. تب آپ غور فرمائیے کہ عقل بہت امپورٹنٹ ہے, عقل کا رول بہت اہم ہے, عقل کی امپورٹنس سے انکار نہیں ہے, مگر ہوا کیا. اب سنیے آیت اللہ جعفر سبحانی, بڑی مشہور شخصیت, جو افراد کم زیارتوں کے لیے جاتے رہتے ہیں حرم میں, ان کے پیچھے ہو سکتا ہے انہوں نے نماز پڑھنے کا بھی شرف حاصل کیا ہو. بڑی کتابیں انہوں نے لکھی, بہت سی کتابیں ان کی اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئی, انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئی, al-islam.org پر بھی میرا گمان غالب یہ ہے کہ آپ کو ان کی کئی کتابیں مل جائیں گی. انہوں نے ایک ٹاپیکل کامنٹری لکھی جو پرسنلی ایز اے اسٹوڈنٹ مجھے بہت پسند ہے. آپ میں سے جو احباب کراچی والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں نے کئی مجالس کے اندر اس کتاب سے استفادہ کرتے ہوئے اس کے حوالے سے بہت کچھ پیش بھی کرنے کی سعادت حاصل کی. آیت اللہ جعفر زبانی نے ایک جگہ پر اپنی اس ٹاپیکل کامنٹری میں, جس کا نام ہے منشور جاوید, قرآن کا دائمی منشور, اس میں انہوں نے ایک جگہ بحث کرتے ہوئے جہاں رسالت کے اوپر وہ گفتگو کر رہے تھے پروفیٹ ہوڈ کے اوپر، وہاں پر انہوں نے ایک جماعت کا تذکرہ کیا ہے جو ماضی میں کبھی گزری ہے، پاسٹ میں کبھی وہ گزری ہے، اور اس جماعت کا نام ہے براہما، برہمن نہیں براہما، یہ ہندوؤں والے برہمن نہیں براہما، یہ اس گروپ کا نام ہے. اچھا اب وہ گروپ تو ختم ہو گیا، مگر نام کی حد تک ختم ہو گیا، بہت سے آج بھی اس فکر کے افراد موجود ہیں. اچھا ان کا کہنا کیا ہے، اب آپ اس سو کالڈ آرگومنٹ کو سنیے، جو پالیسی ہے مغالتا ہے، اور وہ کیا، انہوں نے کہا خدا کوئی رسول نہیں بھیج سکتا، خدا کوئی رسول نہیں بھیج سکتا. کیوں رسول نہیں بھیج سکتا؟ کہ دیکھیے اگر رسول آئے گا تو وہ کیا کرے گا، جو کچھ بھی وہ کہے گا یا وہ انسان کی عقل کے مطابق ہوگا یا اس کی عقل کے خلاف ہوگا، ان اکارڈنس ود ہیومن انٹلیکٹ اور اگینسٹ دا ہیومن انٹلیکٹ، دو میں سے کوئی ایک بات ہوگی. اگر وہ عقل کے مطابق ہے تو اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ عقل تو پہلے سے موجود ہے، اور اگر وہ عقل کے خلاف ہے تو جو چیز عقل کے خلاف ہو اسے قبول کیوں کیا جائے؟ آپ نے غور کیا، وہ جو آ کر کہہ رہا ہے، وہ جو رسول ہے، وہ آ کر جو بھی کہے گا وہ یا عقل کے مطابق ہوگا یا عقل کے خلاف ہوگا. اگر عقل کے مطابق ہے تو بولنے کی ضرورت نہیں، عقل تو پہلے ہی موجود ہے، اور اگر وہ عقل کے خلاف ہے تو جو عقل کے خلاف ہے اسے ہم مانیں کیوں؟ یہ ہے پالیسی، یہ ہے مغالتا. اگر واقعاً اسے ایکسپٹ کر لیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سارے اسکول بند کریں، سارے کالج بند کریں، سارے یونیورسٹیز بند کریں، جو کتابیں آپ لکھ رہے ہیں ان کو بند کریں، یہ ساری چیزیں آپ بند کریں، اس لیے کہ جو اسکول میں سکھایا جا رہا ہے یا وہ عقل کے مطابق ہے یا عقل کے خلاف ہے، جو کالج میں سکھایا جا رہا ہے یا وہ عقل کے مطابق ہے یا عقل کے خلاف ہے، جو یونیورسٹی میں سکھایا جا رہا ہے یا وہ عقل کے مطابق ہے یا وہ عقل کے خلاف ہے. اگر عقل کے مطابق ہے تو اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر عقل کے خلاف ہے تو جو اسکول میں بتایا جا رہا ہے اس کو مانے کیوں؟ اس کا نتیجہ کیا، اسکول بھی بند کریں، کالج بھی بند کریں، یونیورسٹیز بھی بند کریں، کتابیں لکھنا بھی بند کریں، جتنی اویئرنیس کی کیمپین ہوتی ہے ان سب کو ختم کریں، کتاب ان سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ پالیسی. عقل کا کام کیا ہے؟ عقل کا کام ہے کلیات کو درک کرنا، مگر اس کو متوجہ کیا جاتا ہے ان حقیقتوں کی طرف کہ جس کے ذریعے سے اس عقل کو بالیدگی نصیب ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے اسے ایک نور نصیب ہوتا ہے، کام کرنے کا طریقہ سمجھ میں آتا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں یہ فرماتے ہیں کہ خدا نے انبیاء کو جو بھیجا اس کی بہت سی مسئلے تھے، 1, 2, 3, 4, 5, 6 بہت ساری، اس میں سے ایک لَيُسِيرُ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، کہ عقلوں کے اوپر جو مٹی پڑی ہوئی ہے اسے ہٹا کر اسے اجلا بنانے کے لیے پروردگار نے انبیاء کو بھیجا. آپ نے غور کیا، وہ عقل تو ہے مگر عقل کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو انسان کی عقل کے ساتھ ساتھ اس کے اندر موجود ہے، اس کے وجود میں موجود ہے. اس کی تشریح شاید بعد میں آئے، مگر آپ غور فرمائیے، کیا واقعاً ایسا ہے صرف ہمارے پاس عقل ہی عقل ہے، عقل کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ میں عرض کر چکا عقل کا رول بہت امپورٹنٹ ہے، اس سے انکار نہیں ہے، بہت امپورٹنٹ رول ہے. عقل نہ ہو تو انسان کی معرفت آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، وہ سوچے گا نہیں، سمجھے گا نہیں، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ عقل ہے کہ جو اسے معرفت تک لے جاتی ہے، کوئی شک نہیں ہے، مگر کیا صرف اور صرف عقل اس کے پاس ہے، عقل کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے. علم اخلاق کی کتابوں میں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، ابھی ہم اخلاق تک پہنچے نہیں تھے، مگر چلیے اس کو یہیں پر ڈسکس کرتے ہیں. علم اخلاق کی کتابوں، مثلاً معراج السعادہ میں علامہ نراقی اسے بیان کرتے ہیں، اور دیگر علماء نے اس پوائنٹ کو لکھا کہ انسان کے پاس عقل کے ساتھ ساتھ خواہشات بھی ہیں، انسان کے پاس عقل کے ساتھ ساتھ قوت رغبت بھی ہے، غصہ بھی ہے، یہ بھی اس کے پاس موجود ہے. اور آپ غور فرمائیے کہ یہ خواہشات کتنی زیادہ انسان کو عقل کے راستے سے ہٹاتی ہیں. میں آپ کے سامنے ایک مثال دوں، سب سے پہلے واقعاً ایسا ہے کہ نہیں، ہم سب جانتے ہیں جانوروں کے پاس وہ عقل نہیں ہوتی ہے کہ جو انسان کے پاس ہوتی ہے، کیا خواہشات ہوتی ہیں وہاں پر کہ نہیں ہوتی ہیں؟ اچھا کھانا انسان کو اچھا لگتا ہے، جانور کو اچھا نہیں لگتا ہے, جو کھانا اس کا اچھا ہوتا ہے اس کو بھی بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے, اس کو بھوک نہیں لگتی ہے, اس کو کھانا نہیں چاہیے. کیا اس کی سیکچوئل خواہشات نہیں ہے؟ اس کی بھی ہیں. جانوروں کے پاس بھی یہ خواہشات تو موجود ہیں. کیا عقل موجود ہے؟ عقل موجود نہیں ہے. خواہشات ہیں, عقل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل اور ہوتی ہے, خواہشات اور ہوتی ہیں. غصہ, غضب انسان کو آتا ہے, اس کا عقل کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق ہے؟ عقل عقل ہے, غصہ غصہ ہے. کیا ضروری ہے کہ جس کے پاس عقل ہو اس کے پاس غصہ نہ ہو؟ کوئی ضروری نہیں ہے, انسان اس کی بہترین مثال ہے. ہاں دوسری طرف آپ دیکھیے, شیر کو بھی غصہ آتا ہے, ٹائیگر کو بھی غصہ آتا ہے, بھیڑیے کو بھی غصہ آتا ہے, ان سب کو بھی غصہ آتا ہے. ان کے پاس عقل نہیں ہے, مگر یہ ساری چیزیں ہیں. انسان کے پاس عقل کے ساتھ یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں, اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کئی مرتبہ انسان اپنی خواہشات کو مان رہا ہوتا ہے اور یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ گویا وہ عقل کے فیصلے کو قبول کر رہا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. میں سادی سی مثال آپ کے سامنے عرض کروں, بہت سادی سی مثال, سگریٹ نوشی, اسموکنگ. عقل کا کیا فیصلہ ہے؟ عقل کا فیصلہ یہ ہے تجربات کی روشنی میں کہ اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ, ڈبے پہ بھی لکھا ہوا ہے. جس ڈبے کے اندر سگریٹ موجود ہے, امید کرتا ہوں آپ کے یہاں بھی لکھا جاتا ہوگا, ہمارے یہاں تو لکھا ہوتا ہے, اور باقاعدہ ایک کینسر پیشنٹ کا منہ بھی بنا ہوا ہے کہ سگریٹ پیو گے تو یہ ہو جائے گا. عقل کا فیصلہ کیا ہے اس علم کی روشنی میں؟ عقل کا فیصلہ یہ ہے اس علم کی روشنی میں کہ یہ واقعا صحت کے لیے نقصان دہ ہے, اور اس کے پاس اور تو اور بہت سے ڈاکٹر حضرات بھی سگریٹ پیے جا رہے ہیں. تو یہ کس کے فیصلے پر عمل کر رہے ہیں, عقل کے فیصلے پر یا خواہشات کے فیصلے پر؟ اس کا تعلق عقل سے نہیں, اس کی خواہش سے ہے. یہ اس کی خواہش ہے کہ جو اسے مجبور کر رہی ہے کہ عقل کے فیصلے کو بائی پاس کر دو, نظر انداز کر دو. کوئی بات نہیں, اتنا چل جاتا ہے, ابھی عمر پڑی ہے, علاج کروا لیں گے, کچھ ایکسرسائز کر لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی عقل کا فیصلہ کچھ اور ہے, اس کی خواہش کا فیصلہ کچھ اور ہے. یاد رکھیے گا, مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ہی یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان اخوف ما اخاف علیکم, تمہارے بارے میں مجھے سب سے زیادہ خطرہ دو چیزوں سے, اسنان, دو چیزیں جن سے سب سے زیادہ خطرہ ہے کہ یہ تمہیں نقصان پہنچا دیں گے, اتباع الہوا و طول العمل. نمبر ایک, لمبی لمبی خواہشات اور لمبی لمبی امیدیں. بڑی بڑی خواہشات اور لمبی لمبی امیدیں. خواہشات کا یہ تمہیں مروا ڈالیں گی. ان کو کنٹرول کرو, ان کو کنٹرول کرو, ان کو کنٹرول کرو. مولا کائنات فرماتے ہیں اتباع الہوا و طول العمل, اور لمبے لمبے منصوبے, پریکٹیکل منصوبے نہیں, لمبے لمبے. پتہ نہیں آپ واقف ہیں کہ نہیں, مگر ایک کردار ہے جو بہت مشہور ہے, شیخ چلی. شیخ چلی کا کردار, وہ لمبے لمبے منصوبے بنائے گا, پریکٹیکل بات نہیں کرے گا. ویژن ہونا چاہیے, مگر جہاں انسان لانگ ٹرم آبجیکٹو کی بات کرے وہاں شارٹ ٹرم میں بھی کچھ نہ کچھ تو اس کے پاس پلان ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. ہم کیا کریں گے, اگلے 50 سال کے بعد ہم یہ کریں گے, اور 50 سال تک کیا کریں گے, کچھ نہیں کریں گے. وہ کچھ بھی نہیں کریں گے. وہ لانگ ٹرم آبجیکٹو وہ صحیح ہے, ہونے چاہیے, مگر کیا واقعا انسان کچھ تھوڑا سا پریکٹیکل کوئی کام کرنے کی طرف نہ سوچے, اور صرف یہ شیخ چلی کی طرح خواب دیکھتا رہے, از اٹ گوئنگ ٹو ورک؟ واقعا ان کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ بات سے بات نکل رہی ہے. میں آپ سے عرض کروں, مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمارے یہاں, آپ کے یہاں بھی سبیل کا کانسیپٹ تو ماشاء اللہ ہے, سبیل نکالنے کا, لگانے کا. اب ظاہر ہے کراچی کے اندر آپ کو معلوم ہے اتنے جلوس نکلتے ہیں, اتنے پروسیشنز ہوتے ہیں ایام اعظم میں, باقاعدہ اس میں ٹرک ٹرک کے اوپر سبیل پانی بانٹ رہے ہیں, شربت بانٹ رہے ہیں, کھانا بانٹ رہے ہیں عزاداروں کے درمیان. تو مجھے یاد ہے ایسا ہوتا تھا کہ اس وقت کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ پھر آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے, کہ ایام اعظم آ گئے ہیں, ہم کیا کریں گے, ہم پانی بانٹیں گے. دوسرے نے کہا نہیں, صرف پانی نہیں بانٹیں گے, شربت بانٹیں گے. اچھا تیسرے نے کہا کہ دودھ والا شربت بانٹیں گے. اچھا چوتھے نے کہا کھانا بھی بانٹیں گے. پانچویں نے کہا 10 دن بانٹیں گے. اس کے بعد حساب کیا کتنا بڑا بجٹ بنتا ہے, کہا اگلے سال کریں گے, اگلے سال کریں گے. اب بجائے اس کے, ٹھیک ہے خواہش بہت اچھی ہے کہ یہ بھی کر لیں, یہ بھی کر لیں, یہ بھی کر لیں, مگر آپ پورا کیک ایک ساتھ تو نہیں کھا سکتے ہیں. پہلے مرحلے میں صرف ایک ٹیبل کے اوپر گلاس رکھیے, پانی بانٹنا شروع کرے, کام شروع ہو جائے, اس کے بعد پھر اس کو ایکسپینڈ کرتے جائیے, نظر آگے کی ہو. لیکن انسان تھوڑے سے چھوٹے سے شروع تو کرے. ویل بگن از ہاف ڈن. اگر صحیح طرح سے شروع ہو جائے تو آدھا کام تو وہیں پر مکمل ہو گیا. تو یہ دونوں چیزیں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ خواہشات وہ بھی انسان کو مرواتی ہیں, اور دوسرے لمبی لمبی امیدیں, یہ بھی مت کرو, کنٹرول کرو ان چیزوں کو. جو عرض میں کرنا چاہ رہا تھا, مولا کائنات ہی نہج البلاغہ میں اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ جانوروں, انسانوں اور فرشتوں میں جو فرق ہے اس کو سمجھو. فرشتوں کے پاس عقل ہے, خواہشات اور غصہ نہیں آتا ان کو. خواہشات اور غصہ فرشتوں کو نہیں آتا. آپ غور کیجئے, قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے اس بات کو بیان کیا کئی مرتبہ. کافر کہتے تھے خدا نے کسی فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا, کسی فرشتے کو خدا رسول بنا کر بھیجتا تو ہم مان لیتے. خدا نے ایک انسان کو, چاہے وہ انسان عظمت کے اعتبار سے کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو, وہ تو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے اس کو, مگر ان کو کیوں بھیجا, ان کو کیوں رسول بنایا؟ خدا کسی فرشتے کو بھیج دیتا. اب آپ غور فرمائیے, فرشتہ کیا واقعاً انسان کے لیے رول ماڈل بن سکتا ہے؟ فرشتہ کیا انسان کے لیے رول ماڈل بن سکتا ہے؟ میں ایک مثال آپ کو دوں, نہج البلاغہ کہ اس کوٹ کی طرف ہمیں جانا ہے, مگر ذرا سوچیے, فرشتہ اگر آپ سے کہے مثلاً حضرت جبریل, وہ آپ کے پاس آئیں اور آ کر آپ سے کہیں کہ بھائی حکم خدا یہ ہے, پہلے تو کہے مجھے رسول مانتے ہو؟ کہا کہ ہاں بھائی آپ تو رسول ہیں, مانے بغیر چارہ نہیں ہے, اڑتے پھرتے نظر آ رہے ہیں ہمیں, سیدھا سیدھی بات ہے, تو آپ تو رسول ہیں. اچھا خدا کا حکم آیا ہے, کیا حکم آیا ہے؟ فجر کی نماز پڑھو. اچھا کب پڑھنی ہوگی؟ کہ جب رات کو تم سو جاتے ہو, اٹھو گے تو اپنی نیند کو قربان کرو, بستر چھوڑو, مسلح پر آؤ اور دو رکعت نماز پڑھو, پہلے وضو بھی کرنا ہے. اچھا ہم ان سے پوچھیں آپ بھی فجر کی نماز پڑھیں گے؟ کہا کہ ہاں میں بھی پڑھوں گا. اچھا آپ کو نیند آتی ہے؟ کہا نہیں مجھے نیند تو نہیں آتی ہے. کہا آپ کو نیند نہیں آتی ہے تو آپ فجر کی نماز پڑھ کے بہت بڑا تیر ماریں گے, بہت بڑا کارنامہ کریں گے. آپ کو نیند ہی نہیں آتی, آپ کو کیا معلوم کہ اس موقع پر بستر چھوڑ کر مسلح پر آنا کتنا مشکل کام ہے؟ چھوڑیے اس حکم کو, رکھیے اپنے پاس. اب جناب جبریل کیا کریں, واقعی ان کو نیند تو نہیں آتی. اچھا جناب جبریل ایک دوسرا حکم لے کر آئے, بھائی وہ ماہ رمضان آنے والا ہے, روزہ رکھو, خدا کا حکم ہے. کہ روزے میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ کہ سب سے امپورٹنٹ چیز, کھانا نہیں کھا سکتے, پانی نہیں پی سکتے. کہا آپ بھی روزہ رکھیں گے؟ کہا کہ ہاں میں بھی روزہ رکھوں گا. کہا آپ کو بھوک لگتی ہے؟ کہا نہیں مجھے بھوک تو نہیں لگتی ہے. کہا بہت بڑا تیر ماریں گے آپ. آپ کو پیاس لگتی ہے؟ کہا کہ نہیں مجھے پیاس بھی نہیں لگتی ہے. کہا بڑا کارنامہ کریں گے آپ, بڑا کارنامہ آپ کریں گے کہ پورے ماہ رمضان آپ کچھ نہیں کھائیں گے, کچھ نہیں پیئیں گے, تو رجب اور شعبان میں کب کھا رہے تھے؟ آپ کو تو فرق ہی نہیں پڑتا, ہمیں بھوک لگتی ہے, ہم سے پوچھئے کہ کیا حال ہوتا ہے. صبح سے مغرب تک بول رہے ہیں بڑے مزے کے ساتھ کہ کچھ کھا نہیں سکتے, کچھ پی نہیں سکتے. آپ نے تو بول دیا, آپ کو تو بولنا ہے, کرنا کیا ہے؟ آپ تو ویسے ہی بھوک سے بری اس ذمہ ہے, مبر رہے ہیں, آپ کو کیا کرنا ہے؟ کرنا تو ہم کو ہے. وہ جناب جبریل آ کر کہے کہ حج کے لیے مکہ جاؤ. کہ مکہ جانا پڑے گا؟ کہا کہ ہاں سواری کا انتظام کرو. سواری کے انتظام کے لیے کچھ بھی کرو, اونٹ پر بیٹھو, گدھے پر بیٹھو, گھوڑے پر بیٹھو, ہوائی جہاز میں بیٹھو, بحری جہاز میں بیٹھو, بس میں بیٹھو, کچھ بھی کرو, جاؤ وہاں پر اور جا کر حج کرو. کہا آپ بھی حج کریں گے؟ کہا کہ ہاں میں بھی حج کروں گا. تو چلیے ہمارے ساتھ گھوڑے پر. کہا کہ گھوڑا کیا, میں توڑ کے پہنچ جاؤں گا. کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ, نہ آپ کو سفر کی تھکن کا پتہ چلے گا, نہ جیب سے پیسہ جا رہا ہے. ہم سے پوچھئے ڈھائی تین لاکھ روپے کے اندر حج کیسے ہوتا ہے, یا آپ کے کیس میں تین چار ہزار ڈالر میں کس طرح سے حج ہوتا ہے؟ وہ حکم لے کر آ جائیں, زکات نکالو, خمس نکالو, اللہ کی راہ میں غریبوں کو دو, یہ کرو وہ کرو. کہا آپ بھی دیں گے؟ کہا کہ ہاں اگر میرے پاس کچھ ہوگا تو میں تو سبھی دے دوں گا. کمال کی محبت ہے دل میں؟ کہا کوئی محبت نہیں ہے. ہوتی ہے؟ کہا ہوتی بھی نہیں ہے اور نہ ہے. کہ ہم نے اتنی محنت سے کمایا اور ہم سے کہہ رہے ہیں مزے کے ساتھ کہ جائیے اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے. آپ کمائیں تو آپ کو پتا چلے, ہم کماتے ہیں تو ہمارا پسینہ نکلتا ہے, آپ کا تو پسینہ بھی نہیں نکلتا ہے. اب آپ انصاف سے مجھے بتائیے, جناب جبریل کہیں نماز پڑھو تو آپ اعتراض کر دیں, جناب جبریل کہیں کہ روزہ رکھو تو ہم اعتراض کر دیں, وہ کہیں کہ حج پر جاؤ تو کوئی تیسرا اعتراض کر دے, وہ کہیں زکات نکالو خمس دو تو اعتراض ہو جائے, اب اگر کوئی مثال کے طور پر جناب جبریل حکم لے آئے مردوں کے لیے نظریں نیچی رکھو، نامحرم کو مت دیکھا کرو، گناہ کے کاموں میں مت جایا کرو، حرام فلمیں مت دیکھا کرو، انٹرنیٹ پر حرام ویب سائٹ پر مت جایا کرو، زنا مت کیا کرو، معاذ اللہ، اور کوئی پوچھے اے جبریل آپ بھی ان چیزوں سے دور رہیں گے؟ کام ہے تو ویسے ہی دور ہوں، میرے اندر تو یہ کوئی خواہش ہی نہیں ہے. اب آپ انسان سے بتائیے رول ماڈل کیسے بنیں گے؟ کہ یہ رول ماڈل بن سکتے ہیں؟ یہ رول ماڈل نہیں بن سکتے. رول ماڈل وہ بن سکتا ہے کہ جو اپنی عصمت کے ساتھ، معصوم ہونے کے ساتھ عبادت کے لیے کھڑا ہو، پیروں میں ورم آ جائے اور پھر خدا کہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو عبادت کرو مگر تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو. جیسے تھکن محسوس ہوتی ہو اور پھر وہ ایسی عبادت کر کے دکھا ہے، یہ وہ ہے کہ جو رول ماڈل بن سکتا ہے، کہ جو نماز شب پڑھے اور پھر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کہے کہ آؤ مسلے پر، تو بات سمجھ میں آتی ہے. جو ویسے ہی پورا سال کئی مرتبہ روزے رکھے اور پھر ماننے والوں سے کہے کہ مجھے بھی بھوک لگتی ہے مگر میں نے بھوک کو برداشت کیا ہے، آؤ ماہ رمضان میں ایک مہینے کے لیے تم بھوک کو برداشت کرو، یہ رول ماڈل بن سکتا ہے، یہ رول ماڈل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. آپ غور فرمائیے مولا کیا فرماتے ہیں، نہج البلاغہ کا کوٹ، مولا فرماتے ہیں فرشتوں میں پروردگار نے، الفاظ میرے ہیں مطلب مولا کا، فرشتوں میں خدا نے عقل کو رکھا، خواہشات کو نہیں رکھا، غصے کو نہیں رکھا. یہ دونوں چیزیں ڈیوائڈ، وہ موجود نہیں ہیں، خواہشات بھی نہیں ہیں، غصہ بھی نہیں آتا ہے، صرف عقل ہے. جانوروں میں، حیوانات میں، اینیملز میں خدا نے خواہشات کو رکھا، غصے کو بھی رکھا، عقل کو نہیں رکھا. غور فرمائیے گا، فرشتوں میں عقل کو رکھا، خواہشات نو، غصہ نو. جانوروں میں خدا نے خواہشات کو رکھا یس، غصے کو رکھا یس، عقل کو رکھا نو. انسان کے اندر کیا کمبینیشن ہے، فرشتوں والی عقل بھی رکھ دی، جانوروں والی خواہشات اور غصہ بھی رکھ دیا، اور اب اس کے بعد مطالبہ ہے کہ عقل کو اس طرح سے اوپر لے کر آؤ کہ خواہشات بھی عقل کے کنٹرول میں آ جائے، غصہ بھی عقل کے کنٹرول میں آ جائے. اور اگر یہ کنٹرول آ گیا تو تم فرشتوں کے برابر نہیں ہوں گے، فرشتوں سے اوپر جاؤ گے. اور اگر خواہشات اور تمہاری قوت غضب غصہ اوپر آ گیا، عقل نیچے چلی گئی، تو تم جانوروں کے برابر نہیں ہوں گے، جانوروں سے نیچے جاؤ گے. اس لیے کہ ترقی کے لیے ان کے پاس عقل نہیں تھی، بہکنے کے لیے ان کے پاس خواہشات اور غصہ نہیں تھا. تمہارے پاس تینوں طرح کے پوٹینشیل تھے، چوائس تمہاری تھی. اب تم جس کو اوپر لے جاؤ، اگر عقل اوپر تو تم فرشتوں سے اوپر، اور اگر عقل نیچے تو تم جانوروں سے بھی نیچے چلے جاؤ گے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اس عقل کا فیصلہ ہے کہ اسے علم کی ضرورت ہے، اس عقل کا فیصلہ ہے کہ اسے علم کی ضرورت ہے، جس کے لیے اس کے فائیو سینسز اس کی مدد کرتے ہیں. آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، ہاتھ محسوس کرتے ہیں، ناک سونگتی ہے، زبان سے انسان چکھتا ہے، عقل کو میسج بھیجتا ہے، وہ اینالائز کر کے، پروسیس کر کے کلیات قائم کرتی ہے، نتائج دیتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان کے تجربات میں اضافہ ہوتا ہے، وہ مختلف کنکلوژنز تک پہنچتا ہے، وہ مختلف ریزلٹس ڈرا کرتا ہے. انسان کے علم کے ذرائع میں اضافہ ہو جاتا ہے جب وہ رسول پر ایمان لے آتا ہے، اس لیے کہ ابھی تک اس کی عقل کو ان پٹ دینے والے صرف اس کے فائیو سینسز تھے، اس کے آگے کوئی اور چیز موجود نہیں تھی. مگر جب وہ رسول پر ایمان لے آتا ہے تو اس کا سورس آف نالج بڑھ جاتا ہے، اب فائیو سینسز کے ساتھ وحی کا سورس بھی شامل ہو جاتا ہے، اب ریولیشن کا سورس بھی شامل ہو جاتا ہے. کہ جہاں تک انسان کے سینسز نہیں پہنچ سکتے ہیں، وہی ان باتوں کی طرف بھی انسان کو متوجہ کرتی ہے. یہ عقل کا فیصلہ ہے کہ وہ علم کا محتاج ہے، انسان علم کا محتاج ہے، ورنہ اسکول، کالج، یونیورسٹیز کا کوئی مطلب نہیں تھا، کوئی مطلب نہیں تھا. یہ سب کے سب انسان کی عقل کو جلا بخشنے کے لیے ہیں، انسان کی عقل کو پروموٹ کرنے کے لیے ہیں کہ مزید وہ آگے بڑھے. میں دو جملے اور عرض کر دوں، مصائب کی طرف مجھے جانا ہے، تھوڑا سا وقت میں نے شاید آپ کا زیادہ لے لیا، مگر سنیے اس بات کو بھی. اگر انسان کے پاس عقل نہ ہو تو وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا، لیکن عقل کا کنٹرول خواہشات کے اوپر اور قوت غضب کے اوپر، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. احکام کے سلسلے میں بھی اعمال اور احکام کے سلسلے میں نے کہا تین شعبے، عقائد، احکام اور اخلاق. احکام کے شعبے میں بھی وہ تمام باتیں کہ جس پر تمام انسانی عقلیں متفق ہیں، اسے شریعت نے بھی اعتبار دیا ہے، آپ علماء سے چیک کروا لیجئے گا. اسی لیے جو ہمارے مصادر ہیں، سورسز آف شریعہ ہیں، اس کے اندر قرآن، سنت، اجماع اور عقل شامل ہے. مگر عقل کا مطلب خواہشات نفسانی نہیں ہے، عقل کا مطلب ہے وہ اگریڈ اپون یونیورسل فیکٹس کہ جس پر ساری عقلیں متفق ہیں. مثلا عدل کرنا اچھی بات ہے، ظلم کرنا بری بات ہے، ساری عقلیں متفق ہیں. ہیومن انٹیلیکٹ ایک کنسنسس ہے کہ جسٹس اچھی چیز ہے، ظلم بری چیز ہے. اتنی بری چیز ہے کہ جس کو ظلم کرنا ہوتا ہے وہ بھی ظلم کا اعلان نہیں کرتا، وہ یہ کہتا ہے کہ وار اگینسٹ ٹیرر ہے. جس کو ٹیررزم بھی کرنا ہو وہ نعرہ کبھی یہ بلند نہیں کرتا ہے کہ آئی ایم ٹیررسٹ، نو، وہ ہمیشہ یہ کہے گا یہ وار اگینسٹ ٹیرر ہے. جس کو ظلم بھی کرنا ہے، یزید کبھی نہیں کہے گا کہ مجھے ظلم کرنا ہے، وہ کہے گا میں تو عدل کر رہا ہوں. صدام کبھی نہیں کہے گا کہ میں نے کوئی ظلم کیا ہے، وہ کہے میں تو عدل کرتا ہوں، میں کہاں ظلم کرتا ہوں. آپ غور فرمائیے گا کہ یہ کیا ہے، ایک یونیورسل ویلیو کہ جس کے اوپر تمام انسانی عقلیں متفق ہیں. سچ اچھی چیز ہے، جھوٹ بری بات ہے. جھوٹ بولنے والا بھی جھوٹ بولتے وقت کبھی یہ کہنا پسند نہیں کرتا کہ میں جھوٹا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں. He will never say like this. جھوٹ اتنا برا ہے کہ جب وہ کہتا ہے یہی کہتا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں. یعنی وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے جھوٹ بول رہا ہے، مگر جھوٹا کہلوانا پسند نہیں کرتا ہے. یہ انسانی عقلیں متفق ہیں. ایک جملہ میں عرض کروں، آیت اللہ کوئی مرو کیا کہنا اس شخصیت کا مرجع علی قدر. انہوں نے ایک جگہ ان سے سوال کیا گیا، کتاب کا نام تھا المسائل والردود. سوال کیا گیا اسی بارے میں، انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح بات ہے، عقلیں انسانی جن باتوں کے اوپر متفق ہے شریعت نے اس کو اعتبار دیا ہے. مگر مزے کی بات یہ ہے، الفاظ میرے ہیں ایک مرتبہ پھر، مزے کی بات یہ ہے کہ جن باتوں پر انسانی عقلیں متفق ہیں معصومین نے اس کے بارے میں بھی بہت کچھ بیان کیا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ معصومین نے اس کے بارے میں کچھ نہ بولا ہو، معصومین نے اس کے بارے میں بہت کچھ سمجھایا ہے، بتایا ہے. مثلا عدل اچھی چیز ہے، ظلم بری بات ہے، تو کیا عدل کے بارے میں معصوم نے کچھ نہیں کہا؟ کیا قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں ہے؟ ظلم کے خلاف قرآن مجید نے کچھ نہیں کہا؟ سچ کی حمایت میں قرآن نے کچھ نہیں کہا؟ جھوٹ کے خلاف قرآن نے کچھ نہیں کہا؟ بہت کچھ کہا. آپ خود مرحوم فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر انسانی عقلیں متفق ہو اور معصومین نے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ نہ کہا ہو. مثلا لا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اس پر ظلم کرنے لگو. اے دلو ہوا اقرب للتقوى، عدل کرو، عدل تقوا سے قریب ہے. آپ نے غور فرمایا، اجتنبوا قول الزور، جھوٹ سے پرہیز کرو. قرآن کی آیتیں، معصومین کی حدیث اس بارے میں بھی ہیں کہ جہاں پر انسانی عقلیں متفق ہیں، تاکہ مزید ان چیزوں کو پالش کیا جا سکے اور ان کی ڈیٹیلز کو واضح اور آشکار کیا جا سکے. میں ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، مقدمہ واجب واجب ہے، مقدمہ واجب واجب ہے، یعنی ایک چیز واجب ہے شریعت نے بتا دیا. اب عقل انسانی غور کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر یہ چیز واجب ہے تو اس کا مقدمہ بھی واجب ہے. آسان سی مثال میرے نوجوان دوست اگر توجہ کر رہے ہیں تو، قرآن نے کہا للہ علی الناس حج البیت، اللہ کا حق ہے بندوں پر کہ وہ حج کریں. عقل خاموش، عقل نے کہا مجھے نہیں پتا حج کرنا ہے کہاں کرنا ہے، مکہ میں کرنا ہے، مدینہ میں کرنا ہے، مصر میں کرنا ہے، شام میں کرنا ہے، مجھے نہیں معلوم. قرآن نے بتایا کہ نہیں، حج کرنا ہے، خانہ کعبہ کا حج کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، معصومین نے وضاحت کر دی، حج کے لیے جانا ہے. اب قرآن نے یہ نہیں کہا کہ پاسپورٹ بنواؤ، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ویزا لگواؤ، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ٹکٹ پرچیز کرو، ٹریول ایجنٹ کے آفس میں جاؤ، یہ نہیں کہا. مگر عقل انسانی کا فیصلہ ہے کہ مقدمہ واجب واجب ہے. جب حج واجب ہے اور حج ہو نہیں سکتا مکہ جائے بغیر، اور مکہ جانا اس بات پر موقوف ہے کہ پاسپورٹ بنوانا پڑے گا، تو پاسپورٹ بنوانا واجب ہے. ویزا لگوانا واجب ہے, ٹکٹ خریدنا واجب ہے, مقدمے کے عنوان سے کہ ایز اے فرسٹ اسٹیپ, اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا, تو یہ بھی کرنا پڑے گا. یہ اصول فقہ کے اندر ان مباحث کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ عقل انسانی اس نتیجے تک پہنچتی ہے. اب اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے, اس میں واقعی کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. اگر آپ ذرا سا غور کریں تو بات بالکل واضح ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے جو میں نے کل مثالیں دی تھی کہ جب تک یہ لال روشنی بلو نہیں ہوگی, پیلی نہیں ہوگی, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا, یہ سب اسٹوپڈ باتیں ہیں, یہ عقل نہیں ہے, یہ اپنی خواہشات, اپنی ضد, اپنی ہٹ درمی, اپنے غصے, اپنے غضب, اپنا انعد, اپنا بغض, اپنی نفرت, اپنے ہیٹریٹ کو عقل کا عنوان دے کر شریعت کا جنازہ نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کا کوئی تعلق انسان کی عقل کے ساتھ نہیں. عقل کہتی ہے کہ اگر تمہیں نہیں معلوم فسلو اعلی ذکر ان کنتم لا تعلمون. عقل بہت واضح فیصلہ دیتی ہے, قرآن بھی اس کی تائید کرتا ہے, انسانی عقل بھی کہتی ہے تم جاہل ہو, جو عالم ہے اس سے پوچھ لو, تمہیں نہیں معلوم ہے پوچھ لو, عقل ہی یہ کہتی ہے. تم بیمار ہو نہیں معلوم ہے ڈاکٹر سے پوچھ لو کیسے علاج ہوتا ہے, کہ تکے لگاؤ گے, کہ تکے لگاؤ گے یعنی وائلڈ گیسز کے اوپر چلو گے, وہ بیچارہ کینسر کا مریض ہو چکا ہے, یہ اپنے تکے آزما رہے ہیں کہ میری عقل تو یہ کہتی ہے, میری عقل تو وہ کہتی ہے, کیسے چلے گا معاملہ. عقل انسانی اس موقع پر کہتی ہے کہ اگر تمہارے پاس ناقص علم ہے, اگر تمہیں نہیں پتا ہے تو اس کو پوچھو کہ جس کو معلوم ہے. مجھے پنکھے کی ضرورت ہے, سوئچ کہاں پر ہے نہیں معلوم ہے, تو جو یہاں کا منتظم ہے اس کو پوچھوں گا بھائی سوئچ کہاں پر ہے. ویسے اس وقت ایسی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے, بڑی کامن سینس کی بات ہے, اس میں کیا پرابلم ہے, اس میں کیا مشکل آ گئی. آپ انصاف سے مجھے بتائیے, میں اگر ایئر کنڈیشن کھولنا چاہتا ہوں, مجھے نہیں پتا ہے کہ ایئر کنڈیشن کا سوئچ کہاں پر ہے, تو جو اس جگہ سے واقف ہے میں اس کو پوچھوں گا. مجھے لائٹ کی ضرورت ہے, لائٹ کا بٹن کہاں ہے, میں اس کو پوچھوں گا. کئی عقل کے خلاف ہو گیا, کئی عقل کے خلاف ہو گیا. یعنی اگر بیمار ڈاکٹر سے سوال کر کے اپنے مسئلے کا حل تلاش کرے تو یہ عقل کے خلاف نہیں ہے. اگر آپ کو گھر بنوانا ہے اور آپ بلڈر سے سوال کر کے اپنے لیے گھر کا نقشہ تیار کروائیں, میپ تیار کروائیں, یہ عقل کے خلاف نہیں ہے. اگر آپ کو کپڑا سلوانا ہے اور آپ ٹیلر کے پاس جا کر اس کے ذریعے سے اپنا ناپ محسوس کروائیں کہ کتنا ہے, کپڑا کٹوائیں اور وہ آپ کے لیے لباس سی دے, یہ عقل کے خلاف نہیں ہے. اور اگر احکام اسلامی میں مرجع اور مجتہد سے پوچھنا پڑے تو یہ عقل کے خلاف لگتا ہے. یہ کون سی منطق ہے, یہ کون سی لاجک ہے؟ کسی نے منع نہیں کیا, حوضہ علمیہ کھلا ہے, حوضہ علمیہ کھلا ہے, آئیے بسم اللہ. ہمت ہے, بہت عوامی زبان میں کہوں تپڑ ہے, تو آئیے وقت لگائیے. وہ جو آپ کو امامہ پہنے ہوئے نظر آ رہا ہے, اس نے دو دن کی سگریٹ پیتے ہوئے گپ شپ کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں حاصل نہیں کی ہے کہ پان منہ میں ہو, سگریٹ ہاتھ میں ہو, ادھر سے ادھر گپ شپ کر رہا ہو اور کسی نتیجے پر پہنچ جائے کہ ایسا لگتا ہے یوں فتویٰ دے دینا چاہیے. یہ نہیں ہے, یہ اسلام کی بات ہو رہی ہے, یہ اسلام کی بات ہو رہی ہے, معصومین کے فرامین کی بات ہو رہی ہے, قرآن کی بات ہو رہی ہے. وہاں پر تکے نہیں چلتے ہیں, وہاں پر کوئی فتویٰ دینے کے لیے انسان کے پاس دلیل کی ضرورت ہوتی ہے کہ قرآن کی کون سی آیت سپورٹ میں موجود ہے, معصوم کی کون سی حدیث سپورٹ میں موجود ہے. بس برادران عزیز, اگر ایک انسان غیبت میں نائب امام کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو ظہور کے بعد زمانے کے امام کی بات ماننے کے لیے وہ کیسے تیار ہوگا؟ کوفے والوں کے سامنے امام نے پہلے اپنے نائب کو بھیجا تھا, جناب مسلم بن عقیل کو, کہ اس کی اطاعت کرو, اس کی اطاعت گویا میری اطاعت ہے. اور زمانے کے امام نے غیبت میں ہمیں اپنی خواہشات کے حوالے نہیں کیا ہے, نائبین امام کے حوالے کیا ہے. امل حوادث الواقعہ فرج او الى روات احادیثنا, جو معاملات پیش آئے ان میں تکے نہیں لگانے. معصوم نے کہا فرج او الى روات احادیثنا, جو ہماری حدیثوں کے ماہر ہیں ان کی طرف رجوع کرو, وہ میری طرف سے تم پر حجت ہے, میں اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہوں. یہ ہے حدیث کے اندر, یہ موجود ہے. الرد علیہم کالرد علینا, ان کو مسترد کرنا گویا ہمیں رد کرنے کے برابر ہے. برادران عزیز غور فرمائیے, امام نے مسلم بن عقیل کو بھیجا, کل آپ سن چکے اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں نائب امام پہلے آیا, زمانے کا امام امام حسین اس وقت کوفے میں موجود نہیں تھا, ان ادر ورڈ غیبت کا زمانہ تھا. حسین یہی دیکھنا چاہتے تھے کہ اس مختصر سی غیبت میں میرے نائب کا ساتھ دینے والا کون ہے, کون ہے ساتھ دینے والا. اور آپ جانتے ہیں کہ کوفے والوں کا کیا ایٹیچیوڈ تھا. ایک بڑی تعداد ان کی وہ تھی کہ جنہوں نے غداری کی, دغابازی سے کام لیا, حقہ تھا چھوڑ دیا. کیوں؟ قوت غضب عقل کے ماتحت نہیں ہے, بزدلی چھا چکی ہے, بزدلی طاری ہو چکی ہے. اب یہ لوگ حسین ابن علی کے خلاف تلوار کھینچنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. ہے ان کے اندر وہ بھی افراد بھی کہ جنہوں نے امام کا ساتھ دیا, کوئی شک نہیں, جو جناب مسلم تک نہیں پہنچ پائے ان میں بھی بہت سے ایسے تھے کہ جو ناکہ بندی کی وجہ سے نہیں پہنچ پائے, راستے بند تھے, ایکسس نہیں کر سکتے تھے, بہت سے گرفتار کر لیے گئے جناب مختار کی طرح, بہت سے وہ تھے جو جناب میثم میں تمار کی طرح سولی پر لٹکا دیے گئے, رشید حجری کی طرح جن کو قتل کر دیا گیا, جناب مسلم بن اوسجا اور جناب حبیب ابن مظاہر, یہ بھی کوفہ سے تعلق رکھتے ہیں, اور انہوں نے امام کی نصرت کا حق بھی ادا کیا. اگر اس وقت جناب مسلم بن عقیل تک نہیں پہنچ پائے, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سب غداری کرنے والے نہیں تھے, ایسے بھی تھے کہ جو پہنچنا چاہتے تھے مگر پہنچ نہیں پائے. کوفہ چھوٹے شہر کا نام نہیں ہے, کئی محلے ہیں, اس کی ڈیٹیلز اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتابوں کے اندر تاریخ کے موجود ہیں. اب یہ جناب مسلم بن اوسجا یہ بھی کوفے میں ہے, جناب حبیب ابن مظاہر یہ بھی کوفے میں ہے, یہ دونوں صحابی رسول بھی ہیں, یہ دونوں صحابی علی بھی ہیں, یہ دونوں صحابی حسن بھی ہیں اور صحابی حسین بھی ہیں, کربلا کے شہدا میں بھی شامل ہیں. اور برادران عزیز, جناب حبیب ابن مظاہر کا معاملہ تو اس حد تک ہے کہ ان کے بچپن کا وہ واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ پیغمبر اکرم کئی بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے ایک کو اٹھا کر اپنے زانوں پر بٹھاتے ہیں, اسے پیار کرتے ہیں, اور جب کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ان تمام بچوں میں صرف اسی کو آپ نے اس طرح سے کیوں اٹھایا, اس طرح سے پیار کیوں کیا, تو پیغمبر اکرم بڑے کوشش ہوتے تھے ان چیزوں کے اندر کہ کوئی فیل نہ کر جائے, کوئی حساس, کوئی سینسیٹیو ہے, کوئی محسوس نہ کر جائے. صرف اسی ایک بچے کو آپ نے اٹھایا کیوں؟ کہا کہ کوئی وجہ ہے. کیا وجہ ہے؟ یہ حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ ہو رہا ہے. کہ یہ بچہ وہ ہے کہ جو حسین کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا, اور وہ اور جناب حبیب ابن مظاہر نے واقعاً حق بھی ادا کیا. حالات کوفے کے اتنے خراب ہو چکے کہ مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد جناب حبیب ابن مظاہر اپنے گھر کی اپنی اہلیہ کے ساتھ, اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرما رہے تھے, کہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ خط آیا جو امام حسین نے بھیجا تھا. کربلا آ چکے ہیں حسین ابن علی, اور کربلا کا کوفہ سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے, اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جناب زینب کے کہنے پر امام حسین نے یہ خط لکھا تھا جناب حبیب ابن مظاہر کو. جناب زینب نے کہا تھا کہ بھیا حسین, کوئی اور آپ کی مدد کے لیے آئے یا نہ آئے, مگر ایک کو میں جانتی ہوں کہ وہ ضرور آپ کی مدد کے لیے آئے گا. کہا کون؟ کہا آپ کے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر. امام نے خط لکھا, قاصد حبیب ابن مظاہر کے گھر پر آیا, خط دیا, اور جناب حبیب ابن مظاہر, بعض مقاتل میں یہ لکھا ہے کہ اس خط کی اطلاع حبیب کے قبیلے والوں کو بھی ہو گئی. انہوں نے آ کر پوچھا ہے, حبیب کیا ارادہ ہے, تمہارے پاس حسین ابن علی کا خط آیا ہے, تمہارا ارادہ کیا ہے؟ حبیب ابن مظاہر نے مصلحتاً اس موقع پر کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میں نہیں جا سکتا. کوفہ کے حالات کا آپ اندازہ کر رہے ہیں, میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میرے بال سفید ہو چکے ہیں, میں کیا جاؤں کربلا, میں جانے کی ہمت ہی نہیں ہے. حبیب کی بیوی یہ سن رہی تھی. جب حبیب واپس گھر میں آئے ہیں تو حبیب کی بیوی نے یہ کہا, زوجہ حبیب نے یہ کہا کہ حبیب واقعا کیا تم کربلا پرغندے رسول کی مدد کے لیے نہیں جاؤ گے؟ یعنی زوجہ حبیب کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا. حبیب کہنے لگے, اب اپنی بیوی کو آزمانے کے لیے, زوجہ کو آزمانے کے لیے, یہ کہنے لگے اگر میں امام حسین کا ساتھ دیتا ہوں تو ابن زیاد میرا گھر ڈیمولش کر دے گا, منہدم کر دے گا, اور مجھے تیرا بھی خیال ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تیرے ساتھ کیا ہوگا, تیری گزر بسر کیسے ہوگی. حبیب کی بیوی کا ایک عجیب جملہ ہے, یہ زوجہ حبیب, میں نے کہا تھا زوجہ زہر کے تذکرے میں کہ بیوی ایسی اگر ہو تو واقعاً رائے حق پر رہنا کتنا آسان ہو جاتا ہے. زوجہ حبیب کا جملہ ہے, اے حبیب گھر کے منہدم ہونے کی فکر ہے؟ ہو جانے دو منہدم میرے گھر کو, میرے بارے میں فکر ہے کہ میں کیا کھاؤں گی, میں مٹی کھا کر گزارا کر لوں گی. یہ حبیب کی زوجہ کے الفاظ, میں مٹی کھا کر گزارا کر لوں گی, گزر بسر کا کیا مسئلہ ہے. اور پھر اس کے اندر بعض مقاتل کے الفاظ تو یہ ہے کہ حبیب کی زوجہ نے اپنے سر سے چادر اتار کر حبیب کے اوپر ڈال دی. اور امام حسین کو فریاد کر کے پکارا اور یہ کہا اے فرزند رسول کاش میں مرد ہوتی اور آپ کی مدد کے لیے کربلا آ سکتی. حبیب ابن مظاہر نے جب یہ جوش اور یہ جذبہ ملاحظہ کیا تو اب وہ کہنے لگے کہ اے مومنہ میں تو فقط تجھے آزما رہا تھا, میرے یہ سفید بال میرے خون سے رنگین ہوں گے حسین کی مدد کرتے ہوئے. حبیب کیسے پیچھے رہ سکتا ہے؟ اور یہ وہ موقع ہے کہ جس میں حبیب باہر نکلے, جناب مسلم بن عتجہ سے ملاقات ہوئی اور یہ ڈسکشن ہوا کہ حسین کربلا پہنچ چکے. دونوں نے ارادہ کیا کہ ہمیں اب کربلا پہنچنا ہے. دونوں نے اپنے غلام سے یہ کہا کہ ہمارے گھوڑے کو لے جاؤ شہر سے باہر, کسی کو اندازہ نہ ہو کہ ہم کربلا کی طرف جا رہے ہیں, فرزند رسول کی مدد کے لیے جا رہے ہیں. اور اب اس کے بعد وہ واقعہ آگے بڑھتا ہے. مسلم بن عتجہ بھی پہنچے اور حبیب کے بعد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حبیب ابن مظاہر جب لوگوں سے نظر بچاتے ہوئے شہر کے باہر پہنچے ہیں, عزاداروں یہ جملے سنیے گا, اور جناب سیدہ کی خدمت میں اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیجیے گا کہ حبیب ابن مظاہر شہر کوفہ سے باہر دیکھتے ہیں کہ وہ غلام گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال کر یہ کہہ رہا ہے کہ حسب با وفا اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تجھ پر بیٹھ کر حسین مظلوم کی مدد کے لیے جاؤں گا. حبیب نے یہ جملے سنے اور کہا آج کیا وقت آ گیا ہے حسین مظلوم پر, اتنا غریب ہے میرا مولا, اتنا غریب ہے میرا آقا کہ غلام تک مدد کی باتیں کر رہے ہیں. پہنچے مسلم بن عتجہ بھی پہنچے, حبیب ابن مظاہر بھی پہنچے کربلا میں. اور اب جب کربلا پہنچے ہیں تو حسین نے زینب کے کہنے پر خط لکھا تھا. جب حبیب ابن مظاہر پہنچے ہیں تو زینب نے جناب فضہ کے ذریعے سے حبیب ابن مظاہر کو سلام کہلوایا, اور جب جناب حبیب نے یہ سنا ہے غش کھا کر گرتے گرتے بچے ہیں کہ آج یہ وقت آ گیا کہ زہرا زادی مجھے سلام کہلوا رہی ہے, ہم غلاموں کو سلام کہلوا رہی ہیں. عزیزان محترم, عزاداران مظلوم کربلا, وہ وقت آیا کہ عاشور کے دن مسلم بن عتجہ بھی شہید ہوئے اور حبیب بھی شہید ہوئے, مگر ایک فرق ہے, مسلم بن عتجہ پہلے شہید ہوئے اور جب ایڑیاں رگڑ رہے تھے, بوڑھا صحابی ہے امام کا, جب ایڑیاں رگڑ رہے تھے مسلم بن عتجہ, حسین بھی قریب آئے, جناب حبیب ابن مظاہر بھی قریب آئے, اور قریب آنے کے بعد حبیب نے جملہ کہا, کوفہ کے دوست ہیں ساتھی ہیں, ایک جملہ کہا, اے مسلم کوئی اور وقت ہوتا تو میں تم سے کہتا کہ وصیت کرو اپنی بیوی کے بارے میں, بچوں کے بارے میں, گھر کے بارے میں, مگر آج میں کیا تم سے وصیت کے لیے کہوں کہ تم آگے جا رہے ہو اور میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں. مسلم بن عتجہ کا بے چین ہو کر کہنے لگے نہیں حبیب وصیت ہے, وصیت ہے, میں وصیت کرنا چاہتا ہوں. اور حبیب نے کہا ہاں مسلم بتاؤ کیا ایسی وصیت ہے کہ جسے میں پورا کر سکتا ہوں. مسلم بن عتجہ نے اپنی لرزتی ہوئی انگلی حسین ابن علی کی طرف کی اور ایک جملہ کہا, وصیت ہے مگر بیوی بچوں کے بارے میں وصیت نہیں ہے, گھر والوں کے بارے میں وصیت نہیں ہے, پھر کس کے بارے میں وصیت ہے؟ اشارے سے کہا اسی کا بحاظ المظلوم, اے حبیب وصیت ہے مگر زہرا کے اس غریب فرزند کے لیے وصیت ہے, اسی کا بحاظ المظلوم قاتل دون او حتا تقتل, اے حبیب اس زہرا کے مظلوم لال کو تنہا مت چھوڑ دینا, اس کی نصرت کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دینا. اے مسلم حبیب نے بھی اپنی جان قربان کی اور جب حبیب شہید ہوئے ہیں اور ان کا سر نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا, بعض ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب نوکے نیزہ پر سروں کو بلند کر کے کوفہ شہر کے اندر یہ قافلہ داخل ہوا تو حبیب کا ایک بیٹا جو تازہ بالغ بیٹا قاسم جس کا نام بتایا جاتا ہے اس نے یہ دیکھا, وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں موجود تھا اور اسے یہ دیکھا کہ یہ نیزے پر سروں کو بلند کیا گیا ہے اور ایک سر میرے بابا کا بھی ہے, میرے بابا حبیب ابن مظاہر کا سر ہے. وہ نوجوان اپنے دوستوں کی طرف دیکھتا ہے, دوست اس کی طرف دیکھتے ہیں اور آپس میں یہ مکالمہ ہوتا ہے کہ کیا ارادہ ہے. حبیب کا بیٹا آگے بڑھتا ہے, حملہ کرتا ہے, اپنے باپ کا سر اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے اور یہ کہہ کر بھاگتا ہے کہ جس کا جوان